نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة آل عمران آج مکمل ہو گئی الحمدللہ، یعنی پونے چار پارے تراویح میں تلاوت کیے جا چکے. تحویل قبلہ سے متعلق کل میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. قبلہ اول جو بیت المقدس کہلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، یعنی اس رخ پر نماز پڑھتے تھے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. لیکن آپ دل سے یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں، اس لیے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے کہ شاید اب حکم آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے بار بار، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ اب آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیجئے جدھر آپ پسند کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ کی طرف. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے تاکہ اس طرح منہ کر کے نماز ادا کی جائے. چنانچہ آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین معروف ہے، مشہور ہے، اور جو لوگ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب زیارتوں پر جاتے ہیں تو مسجد قبلتین کی بھی زیارت کرتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور وہاں پر اب تک دو قبلے بنے ہوئے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ پہلے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر نماز ہی میں لوگوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم اصل چیز، اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیں وہاں عبادت کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، آپ چاہے مشرق کی طرف منہ کریں، مغرب کی طرف منہ کریں، شمال کی طرف کریں، جنوب کی طرف کریں، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پائیں گے. کیونکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. ایسا تو نہیں کہ اللہ مغرب کی طرف ہے مشرق کی طرف نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ حکم اس لیے دیا تاکہ ہمیں یکسوئی حاصل ہو. ورنہ اگر آپ خود سوچیں کہ کسی کا رخ سورج کی طرف ہوتا مشرق کی طرف، کسی کا مغرب کی طرف ہوتا، کوئی شمال کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا، کوئی جنوب کی طرف کھڑا ہوتا، تو عجیب سی حیات بن جاتی. تو اللہ رب العزت نے ہمارے قلوب کو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، اور تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ مصر نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ یکسوئی ہمیں حاصل ہو، ایک طرف قبلہ کو کر دیا کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھو. اب بعض علاقوں کے اندر جو ہے وہ آدمی ایسے علاقے میں ہوتا ہے کہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے اسے، بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں جنوب کی طرف بیت اللہ پڑھتا ہے، تو وہاں اصل چیز ہے بیت اللہ، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ہمارا رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، گویا کہ جب ہم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارا رخ وہاں ہوتا ہے جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے، اور اس طرف منہ کر کے ہم پڑھتے ہیں. کیونکہ جو آدمی بیت اللہ میں جاتا ہے، مکہ مکرمہ جائے گا، وہ دیکھے گا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی جانب جو ہے وہ حصہ ہے جہاں پر بیت اللہ کا دروازہ ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ عن قریب یہ بات کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی قبلہ کا رخ کیوں پھیر دیا؟ اچھا خاصا پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف منہ ان کو کس چیز نے موڑ دیا، کیوں قبلہ کا رخ تبدیل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہو یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اگر حکم دے مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھو تو مشرق کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنا سنت ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر حکم دے رہے مغرب کی طرف کرو تو اب مغرب کی طرف, کیونکہ مشرق و مغرب, شمال و جنوب, یہ سب اللہ رب العزت ہی کے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیں بس اس کی تعمیل کرنا, یہ اصل بندگی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو مطمئن فرما دیتے ہیں کہ بے شک میرے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے, لیکن اب جب حکم آ گیا تو فوراً نماز ہی میں انہوں نے اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر لیا, اس میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی. اگلی آیت میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب, جہاں تک اہل کتاب ہیں, مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن ان میں ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر کسی نے یہ بات کہی کہ بعض اوقات بیٹے کے بیٹے ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ بیوی نے خیانت کی ہو, ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کا بیٹا نہ ہو, اس کا نطفہ نہ ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا, جانتے تھے اچھی طریقے سے کہ ہمارے یہ جو ہمارے پاس جو نشانیاں اور علامات ہیں وہ نبی آخر الزماں کی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آخری نبی ہیں. لیکن یکتمون الحق, چھپاتے, حق کو چھپاتے تھے. وہم یعلمون, حالانکہ وہ جانتے بھی تھے. اور اسی طریقے سے اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, واشکرولی میرا شکر ادا کرتے رہو, ولا تکفرون ناشکری نہ کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص حکم عطا فرمایا, اے ایمان والو استعانت یعنی اللہ سے مدد طلب کرو, دو چیزوں کے ذریعے سے. یوں کہہ لیجئے کہ ایک نسخہ کیمیا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو شخص مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, تو اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دو چیزوں سے اللہ سے مدد چاہے. ایک تو اس معاملے پر جس میں تکلیف میں ہے صبر کرے, اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھے. یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اگر ہم صبر کریں گے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں, اور وجہ کیا ہے, اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب لازمی بات ہے کہ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہو گئی تو وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے. اس سے فرمایا کہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے, تکلیف میں آ جاؤ, یا کوئی تم میں مصیبت آ جائے تو ہائے وائے مت کرو, شکوہ شکایت مت کرو. ٹھیک ہے, اس کو دور کرنے کی جو دنیاوی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہو اور صبر اختیار کرو, اور یہ کہتے رہو کہ انشاءاللہ اللہ جو کریں گے اچھا ہی کریں گے, اور اپنی طرف سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیے, اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ نماز کی طرف متوجہ ہو. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی الٹے لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے ان سے فرمایا کہ الٹے کیوں لیٹے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد. آپ نے فرمایا کہ اٹھو دو رکعت نماز پڑھو. یعنی پیٹ کے درد کا علاج بھی یہ بتا دیا کہ الٹا لیٹنا نہیں ہے, بلکہ اٹھ کے دو رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مدد چاہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیٹ کے درد کو بھی ٹھیک کر دے گا. اسی طریقے سے ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے کہ ذرا سا پیٹ میں درد ہوا نماز چھوڑ دی, نزلہ زکام ہو گیا, کھانسی ہو گئی, بخار ہو گیا, نماز چھوڑ دی. وہاں معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, نماز نہ چھوڑو. آج ہماری جو تلوار جو گرتی ہے وہ نماز پر گرتی ہے سب سے پہلے. دنیا کا تھوڑا سا کوئی کام ہو, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, دکان کھولنی ہو, کسی کے پاس جانا ہو, کسی سے ملنے کا موعد ہو, ہم بس نماز کو چھوڑ دیں گے. لیکن اصل یہ ہے کہ نماز پڑھو بھائی, نماز تمہیں کسی کام سے نہیں روکتی. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو نہ ہونے والا کام ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی کر دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ میرا بندہ مصیبت میں میری طرف متوجہ ہو رہا ہے. لہذا یہاں پر ہمیں حکم دیا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں کسی موت کی خبر پہنچتی فوراً دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. حضرت عباس رضی اللہ عزیز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں انہیں پتہ چلا کہ فلاں امہات المومنین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, فوراً سواری سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی. تو کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ مصیبت میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ امہات المومنین میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. ہمارے ہاں خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں یاد آتی ہے نماز؟ نماز بھی بھول جاتے ہیں اور رونا، ہائے وائے، شکوا شکایت اور نہ جانے کیا کچھ ہم معاملات کرتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. لیکن حکم یہی ہے کہ بھائی ایسی مصیبت پریشانی کا جب بھی کوئی معاملہ ہو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالی سے مدد مانگو. چنانچہ فرما دی استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. جب اللہ کی معیت کسی کو حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی نہیں رہ سکتی. اللہ اور اسی طریقے سے اس سے اگلی آیت میں کچھ چیزوں کو بتا دیا کہ دیکھو مصیبتیں جو آتی ہیں یہ بھی ہم کسی حکمت کے تحت تمہارے پاس بھیجتے ہیں. کہ مصیبت تمہیں آ گئی، کسی کا خوف دل میں ڈال دیا، بھوک آ گئی، مال میں کمی آ گئی، اسی طریقے سے کسی کی ہلاکت ہو گئی، کوئی مر گیا، پھلوں میں کمی آ گئی، یعنی باغ ہے تلف ہو گیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. لیکن فرمایا کہ اگر ایسے موقع پر آدمی صبر کرے گا تو وہ بشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، آگے صبر کرنے والے بتا دیے کہ کون لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے اصل، جب بھی کوئی مصیبت، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، آپ پتھر سے ٹکرا جائے اور آپ کو تکلیف پہنچے، فوراً کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے، تو مطلب بعض چیزوں کو انہوں نے خاص کر لیا ہے بعض چیزوں کے ساتھ. کسی نے اگر انا للہ پڑھ لیا تو پوچھ لیں کیا کوئی مر گیا کیا؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مرے بغیر انا للہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. ارے بھائی کانٹا بھی چبھ جائے تو انا للہ پڑھو. بلکہ اگر آپ کی دو جیبیں ہیں، ایک جیب میں آپ نے کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ ڈالا لیکن وہ چیز قیمتی ہے نہیں ملی، آپ کے دل کو معمولی سا جھٹکا لگا ایک دم اور آپ نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا وہ چیز مل گئی، اب کہا الحمدللہ، تو دیکھیے دونوں ثواب مل گئے. آپ کو تکلیف پہنچی، انا للہ پڑھ لیا، اور جب وہ چیز مل گئی الحمدللہ، شکر کر دیا اللہ کا. تو صبر اور شکر دونوں چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر خدا نہ کرے کوئی تکلیف پہنچے، بھائی ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ سے مانگو مت. ہم تکلیف کو سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ نہ کہو کہ یا اللہ جو چاہے مصیبت بھیجتے، ہم آپ کے بندے، ہمیں آزمارے جیسے چاہے، الیعوذ باللہ. ایسا نہ کہے، ہم بہت کمزور لوگ ہیں. کبھی خود سے مصیبت مت مانگیے، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم اللہ سے مصیبت مانگو، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان بندوں سے جو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں. اور عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحت، خوشحالی، اور اسی طریقے سے رزق میں وسعت، اور اسی طریقے سے بیماریوں سے نجات، یعنی دنیا کی تمام راحتیں عافیتیں عافیت میں آ جاتی ہیں اور آخرت کے اندر. اس لیے آپ نے دعا سکھلائی ہے ہمیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یعنی اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے ہمارے دین میں بھی، ہماری دنیا میں بھی، ہماری آخرت میں بھی. والفوز بالجنہ، اور جنت کی کامیابی عطا فرما دیجیے. والنجات من النار، اور دوزخ سے نجات عطا فرما دیجیے. تو اتنی جامع دعا ہے یہ کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألوک تمام العافیہ، اے اللہ میں پوری کی پوری عافیت آپ سے مانگتا ہوں. اللہم انا نسألوک تمام العافیہ ونسألوک دوام العافیہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کی عافیت مانگتا ہوں. صرف یہی نہیں ہے کہ ابھی، بلکہ ہمیشہ کے لیے میں آپ سے عافیت کا طلبگار ہوں. ونسألوک شکر علی العافیہ، اور تیسری بات یہ کہ شکر پر بھی عافیت پر شکر بھی آپ سے طلب کرتا ہوں، کہ جب میں عافیت میں ہوں تو میں آپ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں. تو شکر بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ دو چیزیں بڑی نعمت کی ہیں. خدا نے کرے اگر مصیبت آ جائے صبر کیجئے، اور اللہ نعمتیں عطا فرمائے تو شکر کیجئے. اور جب یہ دونوں نعمتیں ہم اس پر شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہو. آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہی چل رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہم تو پاکستان میں دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی مائک لے کے پھر رہا ہے، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ وہ کہتا روٹی کہاں سے کھائیں گے، پانی کہاں سے پئیں گے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، حالانکہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کوئی مرتا نہیں بھوک سے. تو شکر کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جس کو دیکھیں نا شکری کی طرف دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور شک میں شکایت ہے. بے شک مہنگائی ہے، سب چیزیں ہیں، اس میں سے اللہ سے عافیت مانگو بھائی، اللہ ہی تو عافیت عطا فرمائیں گے. لیکن ہم ناشکریاں کرتے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پھر بھی ناشکری ہے. آپ کسی کام والے سے کہو کہ بھائی ذرا جو ہے وہ میرا کام کر دے، کہتا مجھے فرصت نہیں ہے. اس سے آپ قرضہ مانگ لو، کہتا کام نہیں ہے. یہ عجیب بات. آپ اس سے کہو کہ مجھے کچھ قرضہ دے دے، جب تیرا اتنا کام چل رہا ہے تو بھائی مجھے قرض چاہیے، کہتا میرا تو کام ہی نہیں، میں تو گھر پہ بیٹھا ہوں. تو یہ ہمارا حال ہے. تو اس لیے میرا عزیز، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہ شکری کی طرف ہرگز مت جائیے. اگر دو لقمے بھی کھانے کو مل جائیں کہیے الحمدللہ. پانی کا ایک گھونٹ مل جائے کہیے الحمدللہ. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے. ہمارے جو کرتوت ہیں، جو اعمال بد ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو پانی عطا فرما رہے ہیں، ہوائیں عطا فرما رہے ہیں، برسات فرما رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. برس رہے، ہم یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب شکر کرنا چاہیے اس پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ اطمینان سے بیٹھے ہیں. بتائیے، کسی کے گھر میں موت ہوتی تو کوئی یہاں بیٹھتا؟ کسی کو مصیبت ہوتی تو کوئی یہاں بیٹھتا؟ اللہ نے آج اگر ہمیں اپنے گھر میں یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ساری جھمیلوں سے بچا کر اللہ نے اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، قرآن مجید سننے کی توفیق دی، اور کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق ادا فرمائیں. اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میرے بھائی، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ شکری کی عادت کو ترک کر دیجئے. آج ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم شکر نہیں کہتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے قلیل بندوں میں مجھے شامل فرما لیجئے. غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، کون سے قلیل بندے ہیں؟ تو کہا کہ وہ بندے جو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اے اللہ جو قلیل بندے ہیں ان میں مجھے شامل فرما، یعنی شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے. تو میرے عزیز، ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. عادت ڈالیں اس بات کی کہ الحمدللہ وشکر للہ کہنے کی عادت ہو، اور اگر خدا نہ کرے کوئی تنگی ترشی پریشانی بھی ہے، پھر بھی کہیے الحمدللہ علی کل حال. یعنی ہمیں یہ بھی سکھا دیا آپ نے، اگر بالفرض کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، تب بھی ناشکری کا جملہ کوئی زبان پر مت لاؤ، بلکہ کہو الحمدللہ علی کل حال. ہم ہر حالت پر اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اس نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کی ذات. تو بہرحال یہاں پر جو ہے ہمیں ایک سبق دے دیا کہ کوئی بھی تکلیف پریشانی ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کی عادت ڈالیں. اس لیے کہ اس میں ایک بہت اہم مضمون بیان کیا اللہ تعالی نے. انا للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں. جب اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ تعالی کو اختیار ہے اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے. وانا الیہ راجعون، اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس میں ہمیں عقلی طور پر صبر بھی آ جانا چاہیے کہ اگر یہ چلا گیا ہے دنیا سے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد ہم بھی تو جائیں گے ہی نا بھائی. اگر کوئی آدمی پشاور جا رہا ہو اور ہمیں یہ پتا ہو کہ 8 دن بعد ہمارا بھی پشاور جانے کا ارادہ ہے، تو پھر پریشانی نہیں ہوتی کہ اچھا بھائی ابھی جدائی عارضی ہے، یہ جا رہے ہیں، کچھ دن بعد ہم بھی چلیں گے. تو اسی طریقے سے دنیا کا معاملہ ہے کہ آج جو دنیا سے جا رہا ہے تو بے شک اس پر ہمیں تھوڑی بہت تکلیف تو ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے لیے اللہ نے ایک تسلی کا سامان بھی کر دیا کہ بھائی یہ جدائی عارضی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بھی وہیں جاؤ گے جہاں یہ جا رہا ہے. اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دنیا میں کسی نے نہیں رہنا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن ان کو بھی دنیا میں بھیجا جائے گا، موت کا ذائقہ وہ بھی چکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دنیا سے اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے اہل ایمان کی مغفرت فرما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك وثبتهم على مله رسولك، اللهم اهلك الكفره والمشركين، اللهم اهلك الكفره واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود، اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان پر رحم و کرم فرما، اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما، اے اللہ جو تیرے راستے میں لڑ رہے ہیں، اے اللہ تیرے نام کا کلمہ بلند کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما، اے اللہ کافروں کو شکست فاش عطا فرما، اے اللہ خائب و خاسر فرما، ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں حاصل ہوتی ہوں، اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما، ذکر و فکر کو قبول فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔